السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا پارہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 106. ہمارا دورہ قرآن کا فرسٹ جز کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ما ننسخ من آیۃ او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہاں پر اصل میں آیتوں کو منسوخ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ یہ احادیث سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ثابت ہے کہ کچھ آیتیں تھیں ایسی جو پہلے نازل ہوئی تھی، بعد میں اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس کی تلاوت بھلا دی گئی. اور کچھ آیتیں ایسی تھیں کہ جو آیتیں تو رہنے دی گئی لیکن اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا، جیسے کہ روزے کے تعلق سے ہم نے پڑھا، ہم پڑھے سیکنڈ پارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ روزے رکھے، لیکن یہ والی آیت بعد میں نازل ہوئی. اس سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اب اس میں روزے رکھنے کی بات کی گئی تھی. اور جو روزے نہ رکھ سکتا ہو، جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ کیا کرے، وہ فدیہ دے دیں، مسکین کو کھانا کھلا دیں. لیکن بعد میں کیا حکم آ گیا کہ نہیں، اب سے لازم ہے کہ جو بھی اس مہینے کو پائے اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. تو آیت تو موجود ہے، حکم بھی موجود ہے، لیکن وہ منسوخ ہو گیا حکم. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا نہیں، مجھے تو بھاری پڑ رہے ہیں روزے اور بہت گرمی کے دن ہیں، بہت لمبے روزے ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں فدیہ ہی دے دیتا ہوں، روزے نہیں رکھوں گا. تو نہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. اب تو ہر ایک کو جس کی بھی استطاعت ہے اس کو روزے رکھنا لازم ہے. تو یہ جو نسخ ہے، نسخ یہاں جو عرب میں جو لوگ رہتے ہیں گلف کنٹریز میں، وہ جانتے ہوں گے، نہیں بھی جو شاپ ہوتے ہیں زیروکس مشین وغیرہ جہاں ہوتی ہیں اور آپ کاپیز کرواتے ہیں جہاں پر، تو اس کے لیے بھی نسخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کاپی یا پھر منسوخ کر دینا، یا تو سیم اس جیسی لے آنا اور یا پھر اس کی کاپی. تو ہم اگر کوئی چیز کو، اپنی کوئی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، تو اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، کم از کم ویسی ہی لے کر آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. ہاں، کچھ احکامات پہلے نازل ہوئے تھے جو آسان تھے، بعد میں جب صحابہ کرام اس کے عادی ہو گئے تو پھر اس سے تھوڑے بہتر احکامات نازل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، جو چاہے منسوخ کرے، جو چاہے رہنے دے. اللہ کی کتاب میں یہ اللہ ہی کا حکم ہے اور اللہ ہی کا امر ہے، یعنی اسی کی مرضی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرمان روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسولوں سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم افو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پر اصل میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم سوال کرو گے ویسے ہی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اتنے سوالات کیے گئے اور ان لوگوں نے اتنا پریشان کیا تھا اپنے نبی کو کہ اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کی باتیں قرآن میں بتا دی ہیں ہمیں کھول کر، اور کچھ چھپا لی ہیں یا کچھ سے درگزر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک گائے کا واقعہ ہمارے سامنے کہ کتنی انہوں نے قیل و قال کی، کتنی حجت بازی کی، کتنے سوالات کیے کہ جاؤ اپنے رب سے پوچھاؤ، جاؤ اپنے رب سے پوچھاؤ کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کھیتوں میں کام کرنے والی ہو، ہل جوتنے والی ہو، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے سوالات کیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم ویسے ہی سوال کرو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا. تو لہٰذا کثرت سوال سے منع کیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی سوال اس وقت تک جائز ہے جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہے ہوں. اگر آپ سوال برائے سوال کر رہے ہیں، یا سامنے والے کو نیچے دکھانے کے لیے، یا اس کو تنگ کرنے کے لیے، زج کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو کہا جا رہا ہے کہ تم اسی طرح بنی اسرائیل کی طرح تم سوالات نہ کرو جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا تھا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. نماز قائم کرو اور زکات دو, تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے, جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. یعنی بلا وجہ کے سوالات سے بچتے رہو. ہاں جو کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کرو, نماز فرض ہے, زکات دینا ہے, اور جو بھی کام تم آگے بھیجو گے نیکی کے وہ سب تم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پاؤ گے. وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں گلف کنٹریز سے یا باہر ملکوں سے اپنی کنٹریز میں جاتے ہیں انڈیا یا پاکستان, تو آپ نے دیکھا ہوگا کارگو کرتے ہیں اور اپنے جانے سے پہلے کارگو کر دیتے ہیں کہ تاکہ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو اپنا سامان مل جائے اور اس میں ساری ضرورت کے سامان یا یہاں پر رہ کر ان کو جن چیزوں کی عادت ہو گئی تھی وہ سامان بھجواتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا اسی سے ہم سوچے کہ ہم کو کتنے سامان کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں جو ہم یہاں رہ کر استعمال کرتے ہیں, اور اپنے ممالک جاتے تو وہ سامان ہم بھجواتے ہیں یہاں سے. تو ایسی آخرت میں ہمیں اپنے نیک اعمال کی پونجی کی ضرورت ہوگی. وہاں پر ہمارے یہ نیک اعمال جو آج ہم نے بھیج دیے دنیا میں تو وہ ہمارے کام آئیں گے, ہم سے پہلے وہ اعمال وہاں پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں پورا کا پورا دے گا انشاءاللہ. تجدوہ عند اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو موجود پاؤ گے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو کہ عمر ثانی بھی ان کو کہتے ہیں, انہوں نے ایسا خلافت کا دور واپس قائم کیا تھا جس میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا, تو انہوں نے عدل اور انصاف کا حکم دیا اور عدل اور انصاف سے خلافت کو قائم کیا ماشاء اللہ. تو بہت مشہور گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک سفر پر وہ جا رہے تھے اور ایسا ہوتا تھا کہ سفر پر پہلے قافلے اگر گزرتا تو پہلے بہت سارا قافلہ جو اونٹوں پر سوار ہوتا تھا تو وہ لوگ اپنا سامان پہلے اونٹوں پر سوار کروا دیتے اور اس کو آگے بھیج دیتے تھے اور بعد میں خود آتے تھے. تو اب ایسا ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے سامان اپنا بھیجوا دیا لیکن سامان سے پہلے یہ لوگ پہنچ گئے. اب جب یہ سامان پہنچا وہاں پر تو لوگ اپنا اپنا سامان اتارنے لگے اونٹوں پر سے, تو وہ منظر کو دیکھ کر عمر بن عبدالعزیز رو پڑے. تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے یہ منظر دیکھ کر آخرت کی یاد آ گئی. اور انہوں نے وہ آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون, کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ جن لوگوں نے سامان بھیجا تھا تو وہ سامان اتار رہے ہیں, جن لوگوں نے سامان بھیجا ہی نہیں وہ کیا اتاریں گے. اور ایسی کل آخرت میں ہوگا کہ جس نے نیک عمل بھیج دیے تھے وہ وہاں اس کو موجود پائے گا, جس نے بھیجے ہی نہیں تھے وہ وہاں کیا لے گا, کیا حاصل کرے گا, کیا اجر پائے گا. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جو بھی کچھ آج دنیا میں کرتے ہیں وہ ہم کو وہاں واپس ملے گا نیک عمل, اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اس کو موجود پائیں گے انشاءاللہ. اب وہ ان کی جو تمنائیں تھیں اور ان کی جو خواہشات تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اہل کتاب کا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو, یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی, حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے یا سونپ دے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے, ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں. تو اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کیا جنت میں جانے کے لیے آپ کو کسی خاص فرقے سے جڑے ہونا ضروری ہے یا کسی خاص فرقے کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے یا کسی خاص نام مسلک اور مذہب کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ یہود و نصارہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ بس ہم جنت میں جائیں گے, کہتے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو جائے, کہتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کوئی نصرانی نہ ہو جائے. کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے, یا پھر اگر تمہارے پاس کوئی وعدہ ہے تو تم لاؤ دلیل, بتاؤ, ثبوت پیش کرو. تو آج بہت سارے فرقے کہتے ہیں کہ بس ہمارا فرقہ جنتی ہے باقی سب جہنمی ہے, تو کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ اگر دلیل ہے تو لے آئیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کون جائے گا جنت میں؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, جو محسن بھی ہو, جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے اور احسان کرنے والا ہو. فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. تب محسن بننا ہوگا ہم کو اس کے لیے. پھر محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی احسان سے کرے, جو لوگوں کے ساتھ معاملات کو بھی احسان سے انجام دے, کہ لوگوں سے درگزر سے کام لے، لوگوں سے بھلائی کے ساتھ بات کرے، اس کے ہر کام میں احسان پایا جاتا ہے، خوبصورتی پائی جاتی ہے، خوشگواری پائی جاتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ انہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ یہود اپنے خوش فہمی میں اور زوم میں مبتلا ہیں اپنے اعلیٰ نسب کی وجہ سے، نصارہ اپنی گمراہیوں کی وجہ سے اور ضلالت کی وجہ سے اور راہ گم کر دینے کی وجہ سے اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ الگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد میں سے علیہ السلام، لہٰذا ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے، یعنی مسجدوں میں اللہ کے نام سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اب مسجدوں کی خرابی کیا ہو سکتی ہے، مسجدوں کی ویرانی کیا ہو سکتی ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ تو مسجدوں کی ویرانی مطلب آپ لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکنا، نماز کے آنے سے روکنا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی مسجدوں پر ٹیگ لگا دیتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نام کی خاطر مسجدیں نہیں بناتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے مسجدیں نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ اپنے نام کو شو کرنے کے لیے مسجد بناتے ہیں۔ یہ فلاں فرقے کی مسجد، فلاں مسلک کی مسجد، فلاں مذہب کی مسجد، حنفی مسجد، شافعی مسجد، حنبلی مسجد اور مالکی مسجد، تاکہ لوگ پہلے سے دیکھ کر الرٹ ہو جائیں اور 10 قدم دور ہی رہیں۔ اور بعض اوقات تو باقاعدہ کھلم کھلا منع کیا جاتا ہے کہ یہاں اس مسجد میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئیں، بلکہ کچھ دیہاتوں میں کہا جاتا ہے یہ تک دیکھنے میں آیا، اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ واقعی میں یعنی ثبوت تک پہنچی ہوئی بات ہے۔ یہ یعنی جانتے ہیں کہ یہ بات ہوئی ہے کہ کچھ ایک بہت ہی چھوٹا سا دیہات ہے ایک، تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ اس مسجد میں کوئی دوسرے مسلک کے لوگ آ گئے تھے۔ تو بعد میں کہا جاتا ہے ان لوگوں کے جانے کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ دوسرے مسلک کے لوگ تھے، انہوں نے ہماری مسجد میں نماز پڑھ لی، تو لہٰذا اس مسجد کو دھویا گیا کہ مسجد ناپاک ہو گئی۔ تو ایکچولی یہی مسجد کی ویرانی ہے۔ پھر مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر فلاں جو رفع الیدین کرنے والے وہ نہ آئیں، جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ نہ آئیں۔ یعنی اللہ رحم کرے کہ کیسا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے سے روک سکتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ کسی پر پابندی لگانے والے کوئی نہیں ہوتے۔ تو یہ مسجد کی ویرانی اور خرابی ہے۔ پھر مسجدوں کو آباد نہ رکھنے میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ وہاں پر گندگی پھیلانا، وہاں پر دنیاوی باتیں کرنا، بزنس کی باتیں کرنا، اس کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کرنا۔ تو اس وجہ سے بھی مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ تو اور مسجدیں ویران ہوتی تو آپ دیکھیں کہ مسجدوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، جیسے بابری مسجد پر پڑا۔ جب یہ مذہبی اور مسلکی فساد ہوتے ہیں، اور جب ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے، اور پھر ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، نان مسلمز کو، تو ان کو بلیم کرنے سے پہلے ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے خود نے نماز کی پابندی نہیں کی، ہم نے خود نے نماز باجماعت کا اہتمام نہیں کیا، اور جب مسجدیں ویران پڑی تھی اور اس کو دیکھ کر نان مسلمز نے تالے لگا دیے تو ہم ان کو الزام دیتے ہیں، تو قصور تو ہمارا اپنا ہے نہ دیکھا جائے تو۔ تو مسجدوں کو ویران نہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں، باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ آج کتنی مسجدیں مر سیاہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے واقعی میں۔ تو یہ مسجدوں کی ویرانی میں آئے گا۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کبھی راضی نہیں کر سکتے، وہ آپ سے مزید کی ڈیمانڈ کرتے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ تم ہماری ہولی بھی منا لو، ہماری دیوالی بھی منا لو، ہمارا کرسمس بھی منا لو، ہمارا گڈ فرائیڈے بھی منا لو، ہمارے سب منا لو تم تہوار، لیکن وہ تمہاری عید کبھی نہیں منائیں گے، نہ تمہاری عید قربا منائیں گے، نہ تمہاری عید الفطر منائیں گے. تو وہ ہم سے تو تقاضا کرتے کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ان کی بات مان لیں، ان کی خواہشات کی پیروی کریں، لیکن وہ ہمارے دین کی طرف کبھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دین حق صرف اسلام ہے اور وہ اس سے منہ موڑنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے باوجود کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا دوست اور مددگار. اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے رسول کے فالوورز ہوں، اگر وہ اہل کتاب کی یا غیر مسلموں کی بات مان کر ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. سبحان اللہ، اب آپ سوچیں کہ اس کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہو سکتا ہے، اور کیا بھلا ہم انسان اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں؟ نہیں، یہ تو کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کتاب تو اپنے عروج پر پہنچی ہوئی، اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے احکامات کے اعتبار سے، اپنے ہر اعتبار سے. تو ہم تو اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ہم کیسے کوشش کریں گے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو. تو قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، ہم نے کتنی کوشش کی کہ ہم اس کو پڑھ سکیں اور صحیح پڑھ سکیں، یا ہم اس کے معنی پر غور کر سکیں. تو علماء کرام اس کے پانچ حقوق بتاتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ اس پر ایمان لانا، دوسرا اس کی تلاوت کرنا، تیسرا اس کو سمجھنا، چوتھا اس پر عمل کرنا، اور پانچواں اس کو دوسروں تک پہنچانا. یہ اس کا صحیح حق ہے کتاب کا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تجوید سیکھا ہے، یا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اس کتاب کو سیکھنے، سمجھنے یا سمجھانے کے لیے لگایا ہے؟ اب آپ بتائیں، ہم خود اپنا تجزیہ کریں، ہم خود اپنا احتساب کریں کہ آج اس کتاب کے لیے میرے پاس کتنا وقت ہے، اس کی تلاوت کو میں اپنے جو میرا پروناؤنسیشن ہے میں اس کو صحیح کر سکوں، تاکہ جیسے ہی اترا ہے اور یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو جیسے اترا ہے میں اس کو اسی انداز سے پڑھ سکوں جیسے اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے قرآن. تو بہرحال اس کا حق ادا کرنا چاہیے تاکہ کل ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے تو نقصان سے بچ جائیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. اب بار بار آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو میری نعمت، اور کیا کیا نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر؟ کوئی ایک تھی، ہزاروں نعمتیں تھیں. ایک تو انبیاء کثرت سے آتے رہے، بلکہ بیک وقت تین چار انبیاء موجود رہے. کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، منوسلوا نازل کیا، بادلوں کا سایہ کیے رکھا، پانی کے چشمے جاری کر دیے، سمندر سے راستہ بنا دیا ماشاء اللہ، فرعون سے نجات دی. آپ سوچیں کتنا ایک انعام ہے، کوئی ہزاروں انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور جب اللہ کے رسول دین کی دعوت پیش کر رہے تھے، تو سب سے پہلے انکار کرنے والے یہود تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے. آپ سوچیں کہ کتنی کیسی احسان فراموش قوم تھی. لیکن ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے ہم ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں کہ کہ آج ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کے بعد ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں یا نعوذ باللہ کفران نعمت کرتے ہیں، تو ہمیں غور فکر کرنا چاہیے. پھر اس دن سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے جب کوئی نفس کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی. یعنی جتنے بھی سورسز ہو سکتے ہیں یا جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں انسان جو سوچتا ہے بچانے کے اپنے آپ کو، وہ کوئی بھی چیز کام میں نہیں آئے گی. کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش کام میں نہیں آئے گی، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی، اور نہ ہی کوئی نفس کسی کے کام آئے گا. آج کتنا ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بچے والدین سے، والدین بچوں سے، اور اسی طرح سے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے. یعنی آپس کی جو محبت ہے وہ آج کتنی زیادہ ہے ہم دیکھتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی اتنی قیمتی ہوگی کیونکہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، کہ بھاگے گا انسان، فرار حاصل کرے گا اس دن، کہ والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، کتنا قریبی رشتہ ہے آپ دیکھیں، لیکن سب راہ فرار اختیار کریں گے. کوئی نفس کسی کے بدلے کام نہیں آ سکے گا، بلکہ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے ہی قریبی لوگوں کو فدیے میں دے کر خود چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیسا وہ دن ہوگا. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چند باتوں میں آزمایا، اور چند باتیں کتنی بڑی تھیں آپ خود سوچیں، کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا باتیں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسل نہیں ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا گیا، لیکن وہ چند باتیں ہی کتنی زیادہ تھیں کہ اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، کہا کہ والد کے لیے دعا کرنا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دو، وطن چھوڑ دیا، ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر لی، کہا کہ اچھا بے آب و گیا وادی میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دو، تو چھوڑ دیا. پھر حکم ہوا کہ جب وہ بیٹا جو کہ بڑھاپے کی اولاد تھا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو کہا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو، تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، انہیں عقل حیران رہ جاتی ہے. واقعی میں ان کے ایمان سے، ان کی آزمائشوں میں پورا اترنے سے ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لب بام ہے. کتنی حیرانی ہوتی کہ ایک اللہ کی ذات پر ان کو ایسا کامل یقین تھا، کیسا وہ ایمان تھا کہ وہ اس آگ میں کودنا انہوں نے گوارا کیا. ماشاءاللہ، یہ ایمان کا کیا لیول ہوگا! اور اسی بنا پر جو رتبہ ان کو ملا، جو درجہ ان کو ملا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے، خلیل اللہ کا لقب ملا، امتن قانتن کا لقب ملا، اور اواہن حلیم، امام الناس، کوئی ایک لقب نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے، بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. لیکن قربانیاں آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہیں، کہ قربانی بھی ویسی تھی. تو چند باتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تو انہوں نے وہ پورے کر دیے ماشاءاللہ. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کا پیشور امام بنا دوں گا. اور آپ دیکھیں کہ جو انبیاء کرام ہوتے تھے ان کو فوراً اپنی ذریت کی فکر ہوتی تھی، جیسے ہم زکریہ علیہ السلام کا دیکھتے ہیں، بہت سارے انبیاء کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذریت کی بہت فکر کرتے تھے. تو انہوں نے فوراً کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ تعالیٰ میری اولاد سے کیا اس سے بھی یہی وعدہ ہے؟ کہا کہ ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا. اس کا مطلب ہے کہ چاہے انبیاء کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے عہد کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کسی اچھے خاندان سے، اعلیٰ خاندان سے ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، چاہے انبیاء کی اولاد ہی میں سے کیوں نہ ہو، یہ چیزیں کام نہیں آئے گی. آپ کتنا بھی، آپ نے دیکھا ہوگا نا، آج ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ اچھا وہ فلاں بڑے وہ ہمارے فلاں فلاں ہیں، وہ فلاں بڑے، وہ پرائم منسٹر، وہ صدر، وہ گورنر، وہ ہمارے رشتے دار ہیں. تو یہ ایسی رشتے داری ہمیں کچھ کام نہیں آئے گی. کوئی کتنا بھی بڑا عہدہ لے کر آئے گا اور سفارش لے کر آئے گا، لیکن وہ قبول نہیں کی جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذریت کا خیال آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو وعدہ نہیں پہنچتا میرا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کے لوگوں اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کر اسے عذاب جہنم کی طرف کھینچوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے وہ ماشاءاللہ پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی کہ آج تک وہ شہر امن کا شہر ہے. جو وہاں جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے. جو وہاں گیا ایک بار اس کا دل وہاں لگ جاتا ہے, وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں چاہتا. اور وہاں کے رہنے والوں کو کس طرح سے پھلوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے کہ مکہ میں گرو نہ ہونے کے باوجود بھی, یعنی وہاں پر ایسی زمین نہیں ہے کہ وہاں پر یہ ویجیٹیشن یا ثمرات وغیرہ گرو ہو سکیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر ہر قسم کا پھل موجود ہے ماشاءاللہ. ہر قسم کا جوس, ہر قسم کا پھل, ہر قسم کا فوڈ وہاں پر اویلیبل آپ کو ملے گا مکہ میں ماشاءاللہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج بھی ماشاءاللہ وہ شہر رزق سے, ایمان سے, ہر چیز سے ماشاءاللہ مالا مال ہے, بھرا پڑا ہے. اور لوگ جاتے ہیں وہاں سے علم کے خزانے اور ایمان لے کر لوٹتے ہیں ماشاءاللہ. اور یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزیز الحکیم. وہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے, تو سب کی سننے اور سب کو جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع فرمان بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو, فرما بردار ہو. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اتنا نیک کام کر رہے ہیں پھر بھی قبولیت کی فکر ہے, قبولیت کی دعا ہو رہی ہے, حالانکہ اللہ تعالی نے خود ان کو خالص کر لیا تھا, ان کو دنیا کا پیشوا اور امام بنایا. اس کے باوجود بھی فکر یہ کھائی جا رہی ہے انہیں کہ یہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو ربنا تقبل منا. آج آپ دیکھیں ہم اپنے جو معاملات ہیں یا اپنی نیکیاں اس سے کمپیئر کریں. ہم چھوٹی موٹی نیکی کرتے ہیں اور سمجھتے کہ بس قبول ہو گئی. نماز پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ بالکل قبول ہو جائے گی. کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں کہ بس اس سے تو اس کا اجر ملنا پکا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا, ہم کو قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. پہلے ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے اعمال میں اخلاص کتنا ہے. پھر وہ طریقہ کار جو ہو, وہ طریقہ کار کیا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو, تبھی ہماری نیکیاں قابل قبول ہوگی. ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو پتہ چلے کہ اچھا یہ تو سب ضائع ہو گیا. تو اللہ نہ کرے کہ جو ہم نیک کام کر رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے. تو اس کی قبولیت کی فکر ہم کو ہو. اور آپ دیکھیں کوانٹیٹی نہ دیکھیں, کوالٹی دیکھیں. کوالٹی ایسی ہو یعنی عبادات میں, معاملات میں, جو ہائیسٹ کوالٹی والی عبادت ہو, جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہو. چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے. تو یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ تو بہت زیادہ عبادت گزار بن گئے اور بالکل یا تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. پھر آپ دیکھیں ان کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول مبعوث فرمائیو جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو تعلیم دے, کتاب کی حکمت کی باتیں بتائے, ان کا تزکیہ کرے. سبحان اللہ, اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیونکہ ان کا کام کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تھا کہ تلاوت کتاب, تعلیم کتاب, اور تزکیہ اور حکمت. اور امام بخاری رحم اللہ کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. تو جو جتنا احادیث پر عمل پیرا ہوگا اس کے اندر اتنی حکمت آتی چلی جائے گی الحمدللہ. وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے, جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو, اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ان کے جیسا حنیف اور یکسو ہم کو بنائے. ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے بنے اور اپنے کام کی قبولیت کی ہم فکر کریں اور دعا کریں انشاءاللہ. پھر یہ آیت بھی بہت اچھی ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا فرما بردار ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا. اس نے کہا تھا کہ اے میرے بچو, اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے, لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کہ تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا, اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچو میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک رب کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق نے اللہ مانا ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے, تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. اب یہاں پر یہ بات یہود, چونکہ اہل یہود مخاطب تھے تو لہٰذا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جن کے نام پر تمہاری قوم کا نام ہے کہ اے بنی اسرائیل, یعنی اے یعقوب کی اولاد, تم ذرا سوچو تو صحیح کہ جس یعقوب علیہ السلام کو جس سے تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو, وہ خود یعقوب علیہ السلام کا حال کیا تھا کہ وہ تو فرما بردار تھے, وہ مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے بچوں سے خود یہ وعدہ لیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, تو سب نے جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب, یعنی جو سب کا رب ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے. تو یہاں پر یہود کو بتایا جا رہا ہے, ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے جو باپ دادا تھے انہوں نے تو کیا عہد لیا تھا اپنے خاندان والوں سے اور تم کیا کر رہے ہو. تو وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے اور یہ جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے اور جو کچھ وہ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے. تو تم اپنے باپ دادا کی بنا پر زوم میں مبتلا نہ ہو کہ ہمارے باپ دادا نیک تھے تو ہم کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا. نہیں, ہر ایک کا عمل ہی اس کے کام آئے گا. جو عمل سے محروم رہا وہ جنت سے بھی محروم رہا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا حسب نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. تو آپ کا حسب نصب کوئی کام نہیں آئے گا, کتنے بھی بڑے خاندان کے ہو, چاہے انبیاء کے خاندان کے ہی کیوں نہ ہو, اگر عمل نہیں کیا تھا نیک تو کوئی فائدہ نہیں. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں, بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو. اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے. قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں, اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. بظاہر کفار کی کوششیں اور ان کے مکر و فریب, ان کی چالیں کتنی بھی زوردار اور زبردست کیوں نہ لگ رہی ہوں, لیکن وہ جو کہ باطل پر ہوتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ان کی ساری چالیں اکارت جائے گی, سارے ان کے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. جس کی پشت پناہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہا ہو، اور اللہ کے لشکر تو کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتے، تو جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اسے کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، تو اسے نہ کوئی ڈر ہونا چاہیے نہ اسے خوف ہونا چاہیے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. اب یہاں اللہ کے رنگ کی بات کی جا رہی ہے، اور اس پر اگر ہم ڈیٹیل میں یا تفصیل سے ہم اگر ہم دیکھیں گے تو بہت لمبا وقت ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اچھا اگر گرین رنگ ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے، اگر گیروا رنگ ہے یعنی زرد رنگ ہے، یا اورنج کلر کا رنگ ہے تو وہ ہندوؤں کا ہے، یا الگ الگ رنگ بنا رکھے ہیں. تو یہاں پر وہ رنگوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ تم گرین ٹوپی پہن لو تو تم بہت اچھے مسلمان ہیں، یا تم اگر کوئی اسپیشل ٹوپی سلوا لو، بلیک اگر پہن لو تو تم مسلمان ہیں. نہیں، یہاں اللہ کے رنگ سے مراد ہے کہ اللہ کی اطاعت کا رنگ، کہ اللہ کے رنگ سے مراد یہاں پر وہ چیز ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا رنگ چڑھا ہو کہ اس کو دیکھ کر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آ جائے. اور یہی وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کو دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے رنگ والے لوگ، جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا مخصوص رنگ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ رنگ دیتے ہیں کسی چیز کو، یہ پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا، آج تو خیر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. ابھی بھی آپ اپنے میچنگ ڈریس کا دوپٹہ جب لے جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کے ڈریس کا کوئی دوپٹہ مل نہیں رہا ہوتا ہے میچنگ، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے دکاندار کیا کہتے ہیں کہ اچھا آپ اپنے ڈریس کا ایک کپڑا کٹ کر کے لائیے اور دوپٹہ دیجیے، اور پھر آپ اپنا ڈریس کا وہ کپڑا کٹ کر کے دے دیتے ہیں تاکہ وہ اسی رنگ میں آپ کے دوپٹے کو رنگ سکے. تو جس وقت وہ رنگ دیتا ہے، جو کیا کہتے ہیں ان کو، رنگ دینے والوں کو، الگ ہی ان لوگوں کے نام ہے، بہرحال تو جب آپ دیتے ہیں دوپٹہ رنگنے کے لیے تو وہ ایسا رنگ لگا کے دیتا ہے کہ اس کا رنگ نہیں جاتا ہے ماشاءاللہ، یعنی وہ ایگزیکٹ آپ کے ڈریس کے میچنگ ہو جاتا ہے. تو جب تک اس کو پوری طرح بھگو نہیں دیا جاتا، اس کے اندر وہ رنگ بیٹھ نہیں جاتا، تب تک وہ دوپٹہ مکمل نہیں ہوتا. تو کیسے وہ دوپٹہ اپنا رنگ چینج کر دیتا ہے جب اس کو دوسرے رنگ میں رنگا جاتا ہے؟ تو ایسے جو مومن بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتے ہیں. ان کے پورے کردار پر، ان کے اخلاق پر، ان کی پوری جو ان کی ظاہری حالت ہے اور جو ان کی باطنی حالت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جھلکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جھلکتی ہے کہ ہر وہ اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے اللہ کا رنگ. تو اللہ کا رنگ جو آپ کو بدل دے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اکسائے، وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ گیا، تو اس کی فرما برداری یہی اللہ کا رنگ ہے اصل میں. اور ایکچولی جو نصارہ تھے، ان کے یہاں پر ایک اسپیشل ان کے یہاں ایک رسم پیدا ہو گئی تھی، بیپٹائز کرنا جس کو کہتے ہیں، کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو زعفران کے رنگ میں رنگتے تھے، نہلاتے تھے، اور اس سے پھر ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ اب یہ بچہ پوری طرح کرسچن بن گیا ہے یا کرسچینٹی اس نے اختیار کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسا کوئی رنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی زرد رنگ نہیں نکالا کہ جیسے تم رنگ دو تو کہو کہ اچھا یہ مسلمان ہو گیا ہے، یا کوئی بلیک رنگ نہیں نکالا، یا پھر اسی طرح سے کوئی مرون یا جتنے بھی کلرز ہیں، بلکہ یہاں پر اللہ کے صبغۃ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. تو مسیح جو نصارہ تھے، ان کے یہاں پر ایک رسم آباد تھی، جو بھی ان کے مذہب میں داخل ہوتا وہ اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے یہاں پر یہ تھے کہ اس کے گناہ گویا کے دھل گئے ہوں اور اس نے زندگی میں ایک نیا رنگ اختیار کر لیا ہے. تو لہٰذا ان کے یہاں پر اس کو ایک فرض سمجھ لیا گیا تھا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسا رنگنے سے رنگ نہیں بدل جاتا، کہ ایسی جو ظاہری تم کسی پانی میں ڈبو کر رنگ دو گے تو اس پر کوئی اللہ کا رنگ نہیں چڑھ جائے گا. کسی بچے کو تم اللہ کے رنگ میں رنگ دو گے زرد رنگ میں تو وہ بالکل اٹھ کر فرما بردار بن کر کھڑا نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ تو اصل فرما برداری، اصل اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کی جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حکم میں زندگی گزاری جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبغۃ اللہ بنائے، کہ ہمارے اندر اللہ کا رنگ ہو، ہم پر بھی وہ اللہ کا رنگ چڑھے کہ دیکھنے والے پہچان لیں کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں، اور ہم خالص اللہ کی بندگی کرنے والے بنیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نہ ریاکاری کے لیے، نہ شہرت کے لیے، اور نہ ہی دنیا طلبی کے لیے. پھر کہا گیا کہ اے نبی، تم کیوں اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے؟ یا پھر یہ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یہ اللہ. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے. تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہی آیت تھوڑے ہی وقفے سے دوبارہ آ گئی ہے. تو یعنی جو امتیں گزر جاتی ہیں یا جو لوگ گزر جاتے ہیں ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا. کوئی کسی کے دوسرے کے اعمال پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اگر ہم بہت اچھے خاندان کے ہیں تو ہمارے پرانے آبا و اجداد اگر کوئی نیک تھے، عالم تھے، دیندار تھے، تو ان کی نیکی کا اثر آج ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہوگا کہ ہم کو جہنم سے بچا لیا جائے گا. جو نیک کام انہوں نے کرے اس کا اجر وہ پائیں گے انشاءاللہ، اور جو نیک کام ہم کریں گے اس کا بدلہ ہم لوگ پائیں گے انشاءاللہ. تو ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، اس کے نیکیوں کی جزا ملے گی انشاءاللہ. تو لہٰذا کبھی عمل سے بے بہرا نہ ہو، اور ہمیشہ نیک عمل کو اپنے لیے لازم رکھ لیں، کر لیں. اور چھوٹی سی نیکی، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو، کسی کی مدد کر دینا، کسی سے مسکرا کر ملنا، کسی کی تکلیف دور کر دینا، اور ایون کسی نے باتیں سنائی ہو اس کو درگزر سے اس سے کام لینا، یہ سب نیکی ہے اصل میں. تو یہ نیکیاں جمع کرتے جائیے، کیونکہ یہی نیکیاں کل آخرت میں ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، خوش فہمیوں سے ہم کو بچائے، جھوٹی آرزوں اور تمناؤں سے ہم کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ کا رنگ اختیار کرنے والا بنائے، صبغت اللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں ایسا رنگ لے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے صرف اللہ کو یاد کرنے والے بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.